سومہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا، اس کے لیے جنت ہے۔ بے شمار لوگ کی جن کے پاس کچھ چند لوگ، بے شمار تو نہیں چند لوگ تھے کہ جن کے پاس کچھ رقم تھی، ورنہ ساری رقم وہ وہاں پر چھوڑ کے آ گئے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جب سنا تو کئی لوگ اور بھی گئے رومہ سے کنواں خریدنے کے لیے، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جب رومہ کے پاس گئے، رومہ نے کہا کہ آپ کس لیے آئے ہیں؟ وہ جانتا تھا یہ بہت بڑے تاجر ہیں اور مکے شریف میں ان کی تجارت کا ایک نام تھا، اور یہاں پر جب سے انہوں نے کاروبار شروع کیا ہے تو ان کا یہاں پر بھی ایک نام ہے۔ رومہ نے کہا کہ آپ کس لیے آئے ہیں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں کنواں خریدنے کے لیے آیا ہوں۔ اس نے کہا میں نہیں بیچوں گا۔ حضرت عثمان نے فرمایا میں خریدوں گا۔ اس نے کہا نہیں بیچوں گا، فرمایا میں خریدوں گا۔ حضرت عثمان نے گویا اب اپنے انداز کو تبدیل کیا۔ حضرت عثمان نے فرمایا رومہ پورا کنواں نہیں بیچتا تو نہیں بیچ، آدھا کنواں بیچ دے، میں آدھا کنواں تجھ سے خریدوں گا۔ اس نے کہا کہ آدھا کنواں کیسے بکے گا؟ حضرت عثمان نے فرمایا بڑا آسان سا طریقہ ہے کہ ہم کنویں کے بیچ میں تختہ لگا دیں گے، یہاں سے ہم پانی نکالیں گے، یہاں سے تم پانی نکالنا۔ فرماتے ہیں کہ وہ تھوڑا ٹھنڈا پڑ گیا، میں نے اس کو کچھ رقم دی اور آدھا کنواں اس سے خرید لیا۔ جب میں نے کنواں خرید لیا تو مجھ کو مشورہ دینے لگ گیا، عثمان آپ تاجر ہیں، میں 2 درہم کا ایک ڈول بیچتا ہوں، آپ بھی 2 درہم کا بیچیے گا۔ حضرت عثمان نے فرمایا اب میں نے خرید لیا ہے، میں بیچوں یا خریدوں اب یہ میری مرضی ہے۔ کہا ٹھیک ہے جیسا آپ کریں۔ اب حضرت عثمان غنی نے آدھا کنواں خرید لیا، مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ مسلمان یہاں سے آتے اور مفت جو ہے وہ پانی نکالتے تھے۔ ادھر جتنے بھی مخالفین تھے ان سب نے سوچا کہ ہم کب تک رومہ کو 2-2 درہم دیتے رہیں گے، چلو ہم مسلمانوں کے پاس چلتے ہیں، مسلمان فطرتاً رحم دل ہوتا ہے، ہم ان سے کہیں گے کہ جب تم پانی نکالتے ہو تو ہمیں بھی اجازت دو۔ وہ حضرت عثمان کے پاس آ گئے اور آنے کے بعد کہنے لگے عثمان آپ نے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، یہ فری پانی نکالتے ہیں، کیا ہم بھی یہاں سے فری پانی لے سکتے ہیں؟ حضرت عثمان نے فرمایا لو۔ اب کیا ہوتا، اب رومہ صبح سے شام تک وہاں پر بستر لگا تھا لیکن کوئی بھی اس کے پاس سے آ کے پانی نہیں لیتا، سب اس طرف آتے اور پانی لیتے۔ اب رومہ سوچنے لگ گیا یہ میں نے کیا کر دیا، میں نے تو اپنے پاؤں پر خود ہی جو ہے وہ کلاڑی مار دی ہے۔ اللہ اکبر، وہ پریشان ہو گیا۔ 1 ہفتہ 2 ہفتہ اس طریقے سے گزر گئے، آخر میں وہ مجبور ہو کر اب پریشان ہو کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آیا۔ حضرت عثمان نے فرمایا خیر تو ہے، کس لیے آئے ہو؟ کہا عثمان میں بقیہ آدھا کنواں بیچنے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت عثمان غنی مسکرائے، فرمایا جب ادھر کا پانی ختم ہوگا میں ادھر کا تجھ سے خرید لوں گا۔ وہ کہنے لگا عثمان جب پانی ختم ہوگا تو ایک ساتھ ختم ہوگا، بیچ میں آپ نے تختہ لگایا ہوا ہے۔ فرمایا کتنے؟ کہا اتنے۔ حضرت عثمان نے 47,000 درہم کے اندر وہ کنواں خریدا، حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ میں نے کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا ہے۔ تو حضور نے فرمایا، گویا حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے کہا تھا کہ جو کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا اس کے لیے جنت ہے۔ تو گویا حضرت عثمان نے اس زندگی اور دنیا میں اپنی جنت خرید لی، حضرت عثمان نے اس زندگی اور اس دنیا کے اندر اپنی جنت خرید لی اور مسلمانوں کے لیے جو ہے اس کو وقف کر دیا گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شان مقدسہ میں کئی احادیث مقدسہ موجود ہے، میں ایک ایک کر کے آپ کی خدمت میں محدود سے وقت میں اس کو بیان کرتا ہوں، اور جہاں پر شرح کی ضرورت پڑی تو میں شرح بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں، اس کا مفہوم آپ سمجھ لیں تاکہ بات آپ کے ذہن میں رہے۔ فرماتی ہیں کہ حضور کریم علیہ السلام اپنے کاشان اقدس میں لیٹے ہوئے تھے، اپنی مقدس رانے یا پنڈلیاں کھولے ہوئے، دروازے پہ دستک ہوئی، پوچھا گیا کون؟ کہا ابو بکر صدیق۔ میں نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی، حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کون آیا؟ عرض کی میرے والد حضرت ابو بکر صدیق آئے ہیں۔ فرمایا دروازہ کھول دو۔ دروازہ کھول دیا گیا، میرے والد اندر داخل ہوئے، حضور کریم علیہ السلام اپنی اسی حالت پر لیٹے ہوئے تھے، جو کچھ ابو بکر صدیق نے عرض کرنا تھا کیا، جو کچھ سرکار نے جوابات دینے تھے دیے، ابو بکر صدیق چلے گئے، دروازہ پھر بند ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد فرماتی ہیں کہ دروازے پر پھر دستک ہوئی، پوچھا گیا کون؟ کہا عمر ابن خطاب۔ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں بھی اندر آنے کی اجازت دی، دروازہ کھول دیا گیا، وہ آئے اور حضور کریم علیہ السلام بدستور اسی طریقے سے اسی حالت پر لیٹے رہے۔ جب وہ بات چیت کر کے چلے گئے، دروازہ پھر بند ہوا، تیسری مرتبہ دروازے پہ پھر دستک ہوئی، پوچھا گیا کون؟ کا عثمان. حضور کریم علیہ السلام کی خدمت میں جب عرض کیا یا رسول اللہ عثمان آئے ہیں، تو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے فرماتی ہیں کہ سرکار نے اپنے کپڑے درست فرما لیے اور حضور بیٹھ گئے. انہوں نے بات چیت کی، جو کچھ کرنا تھی سرکار نے انہیں جوابات دیے، وہ چلے گئے. تو ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ذہن میں یہ سوال اٹھ رہا تھا کہ یہ تینوں تو آپ کے غلام ہیں، ابو بکر صدیق ہے، عمر ہیں، عثمان ہیں، لیکن دو کے لیے سرکار نے اہتمام نہیں فرمایا، صرف عثمان کے لیے اہتمام فرمایا کہ جب آئے تو سرکار بیٹھ گئے اور اپنا لباس مبارکہ سرکار نے درست فرما لیا. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی کیا وجہ ہے؟ میں نے دیکھا میرے والد آئے، آپ اسی طرح بیٹھے رہے، عمر ابن خطاب آئے، اسی طرح بیٹھے رہے، جب عثمان آئے تو آپ نے اپنا لباس درست فرما لیا اور آپ بیٹھ گئے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں کہ جس سے فرشتے بھی حیا کرتے؟ کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں کہ جس سے جو ہے وہ فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، یہ شان ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی. یہاں پر یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیجیے گا، کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ سرکار کی کیا ران مقدسہ کھلی ہوئی تھی، تو یاد رکھو کہ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ بالکل ننگی تھی، بلکہ مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ران مبارکہ سے کپڑا اٹھا ہٹا ہوا تھا اور سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح سے جو ہے وہ آرام فرما تھے، کرتا اٹھا ہوا تھا لیکن تہمت مبارکہ اس جگہ پر جو ہے وہ موجود تھی. اور حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام جیسی عظیم شخصیت کے لیے اس طرح کا وہم اور وسوسہ بھی جو ہے ہمارے دل اور دماغ میں نہیں آنا چاہیے. تو اس پر شارعین نے گفتگو کی ہے اور پھر امام مالک کا ایک اپنا نقطۂ نظر اس کو پیش کیا اور پھر اس کو رد کیا احناف نے، اور یہ الگ گفتگو ہے. اگر میں اس طرف چلا گیا تو بات بہت آگے بڑھ جائے گی. اتنی بات یاد رکھیے کہ سارے فرشتے حضرت عثمان غنی کی عزت کرتے، سارے فرشتے عزت کرتے اور حضرت عثمان غنی سے شرم کرتے، ان کی تاخیر و توہین کا اہتمام فرماتے. ایک روایت یہ بھی ہے کہ ایک موقع پر مہاجرین اور انصار میں جب سرکار بھائی چارہ فرمانے لگ گئے، وہ مولا علی پر جب گفتگو ہوگی اس میں وہ بات میں تفصیل کے ساتھ لے کے آؤں گا. سرکار نے جب بھائی چارہ فرمایا، عقد مواقعات قائم فرما رہے ہیں، تو ایک ہوا چلی کہ جس سے حضرت عثمان غنی کا جو ہے وہ سینہ مبارکہ سے کرتا ہوا کی وجہ سے اٹھا. بس اٹھنا تھا کہ سرکار نے ملاحظہ فرمایا کہ مجلس میں جو فرشتے تھے وہ بھی ایک طرف ہو گئے، مجلس میں فرشتے ایک طرف ہو گئے. تو اب سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرشتوں سے سوال کیا کہ تمہارے ہٹنے کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہمیں عثمان سے بہت شرم آتی ہے، ہمیں عثمان سے بہت شرم آتی ہے. حضرت عثمان غنی غسل خانے میں تہمت باندھ کے غسل کیا کرتے تھے، اوپر کا بدن کھلا ہوتا، تب بھی آپ سیدھے نہیں بیٹھتے تھے بلکہ شرم کی وجہ سے جھکے ہوئے غسل فرمایا کرتے تھے، اور آپ نے کبھی اپنی شرمگاہ کو نہیں دیکھا. یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو ہے وہ بھی ایک عظمت کی طرف یہ بات اشارہ کرتی ہے، اور اس پر بھی گفتگو ہو سکتی ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کتنے حیا والے تھے. یہاں پر ایک بات میں آپ کی اصلاح کی عرض کرتا چلوں کہ یاد رکھو کہ حیا یہ مسلمانوں کا جوہر ہے، حیا مسلمانوں کے اندر وہ خوبی ہے کہ جو اسلام دیکھنا چاہتا ہے. اور آج حیا کے معاملے میں جب میں اپنے معاشرے کو دیکھتا ہوں تو حیا کا جو ہے ایک طریقے سے جنازہ نکل چکا ہے. حیا کیا ہوتی ہے؟ شرم کیا ہوتی ہے؟ ہم لوگ بالکل اس چیز سے جو ہے وہ بالکل دور ہو گئے ہیں. یہاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا آپ معاملہ دیکھیں، اللہ اکبر. حضور کریم علیہ السلام نے ایک موقع پر دعا بھی کی، وہ دعا بھی میں آپ کو سناؤں. حضور کریم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے اللہ، میرا عثمان بڑا شرمیلا ہے، کل روز قیامت تو عثمان سے حساب نہیں لینا، شرم و حیا کی وجہ سے وہ تیری بارگاہ میں حساب نہیں دے سکے گا. مولا، اتنا شرمیلا ہے میرا عثمان کہ وہ شرم و حیا کی وجہ سے تیری بارگاہ میں حساب نہیں دے سکے گا. تو آپ خود غور فرمائی کہ شرم یہ کتنا بڑا جوہر اور کتنی بڑی خوبی ہے جو ہم مسلمانوں سے اب بالکل دور ہوتی جا رہی ہے. اللہ تبارک و تعالی یہ جوہر ہمارے میں پیدا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی اسے ہماری زندگی تک یہ جوہر ہمارے وجود میں رکھے. اللہ اکبر. آئیے ایک اور حدیث جو بہت بڑی پیاری حدیث شریف ہے اور اس پر شاعرین کی گفتگو بھی ہے، وہ سب کی سب میں آپ کی خدمت میں بیان کر دیتا ہوں. حضرت عبد الرحمن ابن قباب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کریم علیہ السلام کی میں خدمت عالیہ میں حاضر ہوا تو اس وقت سرکار کریم علیہ السلام عسرت کے لشکر پر ترغیب دے رہے تھے. میں آپ کو بتاؤں گا کہ عسرت کس کو کہتے ہیں. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ذمے اللہ کی راہ میں 100 اونٹ ان کے کمبل پالان کے ساتھ۔ سرکار نے پھر رغبت دی تو حضرت عثمان غنی پھر کھڑے ہوئے، عرض کی میرے ذمے 200 اونٹ ہے ماں ان کے کمبل اور پالان کے۔ سرکار نے پھر رغبت دی تو حضرت عثمان غنی نے پھر عرض کی کہ میرے ذمے اللہ کے راستے میں 300 اونٹ ماں کمبل اور پالان کے۔ فرماتے ہیں تو میں نے حضور کریم علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ ممبر شریف سے اتر رہے تھے اور فرما رہے تھے، ماں علی عثمانہ ماں عامل آباد حاضی ہی، ماں علی عثمانہ ماں عامل آباد حاضی ہی۔ مشکا شریف میں یہ حدیث شریف موجود ہے کہ جس کا ترجمہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اب یہاں پر شارعین نے کیا لکھا، میں اس کو آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں۔ یاد رکھیے گا کہ غزوہ عسرت یہ غزوہ تبوک کا دوسرا نام ہے، عسرت تنگی کو کہتے ہیں۔ یہ تنگی کا سال تھا کہ درختوں پہ کھجوریں لگی ہوئی تھی مگر پکنے میں 4-6 ہفتے باقی تھے۔ ادھر شام کے کچھ سوداگر زیتون کا تیل فروخت کرنے کے لیے مدینہ شریف آتے تھے، ان کی زبان سے صحابہ کرام کو پتا چلا کہ عرب کے عیسائیوں نے ہرقل شاہ روم کو خط لکھا کہ معاذ اللہ حضور کا وصال ہو گیا ہے، لوگ فاقہ مستی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، لہذا اگر اس وقت عرب پر حملہ کر دیے جائے مدینہ شریف پر تو کامیابی تمہارا مقدر بن سکتی ہے۔ تو وہ 70,000 کا لشکر لے کر وہاں سے روانہ ہو چکا۔ یہاں پر یہ سوداگروں نے صحابہ کرام کو جو ہے وہ قبر دی، اللہ اکبر۔ اب مسلمانوں کی سب تنگی تھی، بے سر و سامانی کی حالت میں، سب گرمی بھی تھی اور جگہ بھی بہت دور تھی۔ کہ میں آپ کو بتاؤں کہ مدینہ منورہ سے خیبر 160 میل دور ہے، خیبر سے تبوک 500 میل دور ہے، تو مدینہ منورہ سے تبوک ہو گیا 660 میل دور، اور پھر وہاں سے مورخین کہتے ہیں عمان اور پھر بیت المقدس ایک ہی راستے پر واقع ہیں۔ یہ غزوہ تبوک سرکار کا آخری غزوہ تھا جو 9 ہجری میں ہوا، رجب کے مہینے میں۔ اس کے بعد حضور کریم علیہ السلام نے کسی بھی غزوے میں شرکت نہیں فرمائی۔ اس غزوے میں لشکر اسلام بہت بڑا تھا۔ کہ آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے بتاؤں، بدر میں مسلمان 313 تھے، احد میں 700 تھے، حدیبیہ میں 1500 تھے، فتح مکہ کے وقت 10,000 مسلمان تھے، حنین کے وقت 12,000 مسلمان تھے، اور یہ غزوہ تبوک کے وقت 70,000 یا رسول اللہ کہنے والے موجود تھے۔ یہ 70,000 کا لشکر اس وقت تیار تھا، مگر درختوں پہ کھجوریں لگی ہوئی تھی لیکن ابھی پکی نہیں تھی کہ ان کو فروخت کیا جائے اور سامان جہاد جو ہے وہ تیار کیا جائے۔ اب یہ بڑا نازک وقت تھا۔ اب حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اطلاع حضور کے مقدس کانوں تک پہنچی، حضور نے اپنے سارے غلاموں کو جمع فرمایا، اور غلاموں کو جمع فرمانے کے بعد حضور نے انہیں جہاد کے لیے رغبت دی۔ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا فرمایا، یہ بڑا نازک وقت آن پہنچا ہے، اسلام کو مال کی ضرورت ہے، دولت کی ضرورت ہے، اسلام کی مدد کی جائے۔ یہی وہ موقع تھا، یاد رکھنا، آپ کے علم میں اضافہ کروں، یہی موقع تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4,000 درہم جو ہے وہ پیش کیے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آدھا مال سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کیا، حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے 200 اوقیہ چاندی یہاں پر پیش کی، حضرت عاصم ابن ابی نے 70 بخت کھجوریں سرکار کی خدمت میں پیش کی۔ یہ سارے لوگ تو سامان لے کے آ رہے ہیں، مال لے کے آ رہے ہیں، اب حضور کریم علیہ السلام ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ حضرت عثمان غنی پر بار بار سرکار کی نظر مبارکہ، سب کچھ نہ کچھ دے رہے اور عثمان غنی کچھ نہیں دے رہے، وہ یا سرکار اس چیز کو ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، اسی طرف آئیے حدیث کے الفاظ کی طرف، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، میرے ذمے اللہ کے راستے میں 100 اونٹ کمبل اور پالان کے ساتھ۔ پھر حضور نے رغبت دی، عثمان غنی پھر کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ 200 اونٹ ہیں، 200 اونٹ ماں ان کے کمبل اور پالان کے۔ پھر رغبت دی، عرض کی یا رسول اللہ 300 اونٹ، 600 کا وعدہ کیا، اپنے گھر میں گئے، 1,000 اشرفیاں لے کر کے آئے۔ ایک اشرفی سے ایک پورے مجاہد کا سامان آتا تھا، سواری بھی آتی تھی، اوپر رکھنے والا پالان بھی آتا تھا، یہ مشکیزہ وغیرہ سب آتا تھا، تلوار نیزے بھالے سب آ جاتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1,000 اشرفیاں لے کر کے آ گئے۔ اب دیکھیے، ہم لوگ جو بھی اللہ کے راستے میں مان پیش کرتے ہیں، زکات ہم دیتے ہیں، صدقات ہم دیتے ہیں، مجھے بتائیے بھرے مجمع میں کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ میرا مان اللہ کے راستے میں قبول ہو گیا، اللہ نے قبول فرما لیا؟ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ لیکن یہاں پر عثمان کے مال کے اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت کیسے ملتی ہے کہ جب حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں وہ مال لایا گیا تو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا؟ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان اشرفیوں کو اس تھیلی سے نکال کے اپنی جھولی میں ڈال دیا، جھولی میں ڈال دیا، پھر دونوں ہاتھ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں داخل کیے، اس طرح سے اٹھاتے نیچے لاتے، اٹھاتے نیچے لاتے، اور فرماتے جاتے ما علی عثمان ما عمل بعد هذه، ما علی عثمان ما عمل بعد هذه، آج کے بعد عثمان کچھ بھی کرے اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے، کچھ بھی کرے اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ شان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اب ہو سکتا ہے کوئی کمزور ذہن رکھنے والا یہ سوچے کہ پھر تو حضور نے عثمان کو گناہ کی اجازت دے دی نا، کہ عثمان کچھ بھی کرے عثمان پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ بات یوں نہیں ہے، بلکہ بات کو یوں سمجھو کہ کوئی اڑنے والا پرندہ ہو اور آپ اس کے پر کاٹ دیں اور پھر کہے کہ جا اڑ، کیا وہ پرندہ اڑے گا؟ نہیں اڑے گا۔ تو عثمان کو حضور نے اپنے سینے سے لگایا تھا، تو عثمان کے دل میں پھر گناہ کا خیال کیسے آ سکتا ہے؟ تو حضور فرما رہے تھے کہ ما علی عثمان ما عمل بعد هذه، کہ آج کے بعد عثمان کچھ بھی کرے اس پر کچھ نہیں ہے، کچھ بھی کرے اس پر کچھ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ شان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اور یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جب ہرقل بادشاہ کو یہ بات پتا چل گئی کہ اب 70,000 مسلمان وہاں سے روانہ ہونے والے ہیں، تو اس نے اپنے ارادے کو تبدیل فرما دیا اور اپنی فوج لے کر کے وہ واپس چلا گیا۔ تو میں دوران مطالعہ دیکھتا ہوں کہ حضرت عثمان غنی کے پاس جو کچھ مال تھا وہ حضور کے لیے تھا، وہ اسلام کے لیے تھا۔ حضرت عثمان غنی کے تاریخ کے جملے میں آپ کو بتاؤں جو بہت شاندار ہے، کہ حضرت عثمان غنی نے اپنے دور خلافت کے آخری ایام میں فرمایا تھا، جب میں خلیفہ ہوا تھا اس وقت پورے خطہ عرب میں میرے پاس سب سے زیادہ اونٹ اور بکریاں تھیں۔ جب میں خلیفہ بنا تھا اس وقت میرے پاس اتنا مال تھا کہ پورے عرب میں کسی کے پاس اتنے اونٹ اتنی بکریاں نہیں تھی، اور آج میرا یہ حال ہے کہ میرے پاس صرف دو اونٹنیاں موجود ہیں جو میں نے حج کے لیے رکھی ہوئی ہیں۔ گویا عثمان نے سارا مال حضور پہ قربان کر دیا، اسلام پہ قربان کر دیا۔ یہ شان ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں، بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، صلی اللہ علی نبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک اور میں حدیث آپ کو سنا دیتا ہوں، اس پر مختصر سی گفتگو آپ کی خدمت میں کر دیتا ہوں، اس کے بعد ہم حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کی سیرت ناس کی طرف آتے ہیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں، یہ بھی مشکات شریف میں موجود ہے، جب سرکار کریم علیہ السلام نے بیعت رضوان کا حکم ارشاد فرمایا تو اس وقت حضرت عثمان غنی حضور کریم علیہ السلام کے قاصد تھے مکہ شریف کی طرف۔ تو سرکار کریم علیہ السلام نے لوگوں سے بیعت لی تو حضور نے ارشاد فرمایا، حضرت عثمان اللہ اور اس کے رسول کے کام میں گئے ہوئے ہیں۔ پھر حضور نے اپنے دونوں ہاتھوں میں سے ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پہ رکھا تو حضور کا ہاتھ حضرت عثمان کے لیے ان کے ہاتھوں سے بہتر ہو گیا جو ان کے لیے تھے۔ یہ حدیث کے الفاظ جس کا ترجمہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، اب شارحین جو فرماتے ہیں اس کو آپ سماعت فرمائیے تو مزہ آئے گا، انشاءاللہ ایمان جھوم اٹھے گا۔ فرماتے ہیں کہ ذی قعدہ 6 ہجری، حضور کریم علیہ السلام نے عمرے کا ارادہ فرمایا۔ امام زبطانی فرماتے ہیں کہ یہ ارادہ ایک خواب پر مبنی تھا، سرکار نے رات خواب دیکھا کہ آپ اور آپ کے کچھ اصحاب مکہ شریف میں امن کے ساتھ داخل ہو گئے اور انہوں نے عمرہ ادا کیا۔ عمرے کے بعد بعض نے حلف کرایا اور بعض نے قصر کیا، بعض نے تھوڑے بال کاٹے اور بعض نے سارے بال کاٹ لیے۔ سرکار کریم علیہ السلام نے صبح بیدار ہونے کے بعد اپنے صحابہ کرام کے ساتھ سامنے وہ خواب بیان فرمایا تو صحابہ کرام کے قلوب میں بیت اللہ شریف کی محبت جو ہے وہ بھڑک اٹھی، اور صحابہ کرام کے قلوب میں یہ بات آ گئی کہ جہاں سے ہم آئے ہیں واپس ہمیں بیت اللہ شریف دیکھنا ہے۔ ایک محبت ان کے دل میں جو ہے وہ دوبارہ سے اجاگر ہو گئی۔ 6 ہجری، سرکار کریم علیہ السلام 1500 غلاموں کے ساتھ عمرہ ادا کرنے کے لیے روانہ ہوئے۔ اتنے ہتھیار نہیں تھے کہ جو جنگ لڑنے کے لیے ہوں، کہ جنگ کے لیے تو سرکار نہیں جا رہے تھے، عمرے کے لیے جا رہے تھے، ہاں سفر میں کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ اتنا اسلحہ مسلمانوں کے پاس موجود تھا، تلواریں تھیں، مگر وہ تلواری بھی جو ہے وہ نیام میں تھی۔ راستے میں ایک شخص نے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کی ملاقات ہوئی، اس نے کہا کہ کفار تو مقابلے کے لیے آنے والے ہیں اور وہ مقام غنیم تک پہنچ چکے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ ان سے جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا، نہیں، ان سے جا کے کہو کہ ہمارا ارادہ عمرہ کرنے کا ہے، ہم عمرہ کر کے واپس جو ہے اپنے مدینہ شریف آ جائیں گے۔ اب حضور کریم علیہ السلام نے جب یہ سنا کہ وہ غنیم تک پہنچنے والے ہیں سرکار نے دوسرے راستے کو اختیار کیا اور سرکار کریم علیہ السلام حدیبیہ پہنچ گئے. یہاں پر جو طالب علم ہے یہ بات ذہن میں رکھے, حدیبیہ ایک کنویں کا نام ہے, اس سے متصل ایک گاؤں بھی ہے اس کا نام بھی حدیبیہ ہے. یہ گاؤں مکہ شریف سے 9 میل دور ہے, اس کا کچھ حصہ حرم میں ہے اور کچھ حصہ اس کا علم میں ہے. اور آج کل حکومت سعودیہ نے وہاں ایک باغ لگا دیا, ایک مسجد بھی وہاں پر آج کل تعمیر کر دی ہے. حضور کریم علیہ السلام یہاں پر پہنچے تو حضور نے سیدنا خراج بن امیہ قضائی کو اہل مکہ کے پاس بھیجا تاکہ وہ انہیں سمجھا سکے کہ سرکار کا ارادہ جنگ کا نہیں ہے بلکہ عمرے کا ہے. جب یہ وہاں پر پہنچے تو مکے والوں نے ان کے اونٹ کو مار دیا, یہ اپنی جان بچا کر سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں واپس آئے اور سارا معاملہ من و عن بیان کر دیا. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اب حضرت عثمان غنی کو بلایا, کیونکہ حضرت عثمان غنی کا تعلق خاندان بنو امیہ سے تھا اور بنو امیہ کو بہت اہمیت حاصل تھی اور حضرت عثمان کو سب جانتے تھے. حضور نے فرمایا آپ سفیر بن کر کے جائیں اور انہیں یہ بات سمجھائیں کہ ہم جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں بلکہ ہم عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں, اور آپ وہاں پر کمزور جو مسلمان ہیں ان کو کچھ خبری سنا دیں کہ اپنی کمزوری کی وجہ سے جنہوں نے اسلام کا اظہار نہیں کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان قریب مسلمانوں کے ہاتھوں پر مکے کو فتح عطا فرما دے, مکے شریف میں جو ہے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے گا, فتح مکہ ہوگا, یہ خوشخبری بھی آپ سنائیں. اب حضرت عثمان غنی اپنے ایک عزیز عبان بن سعید کی قیادت میں مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے. اہل مکہ کے سامنے انہوں نے ساری باتوں کو رکھا, دیکھو ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے, ہم جھگڑنے کے لیے نہیں آئے, ہم جنگ کے لیے نہیں آئے, ہمارے آقا تو عمرہ ادا کرنے کے لیے آئے ہیں, تو تم انہیں جو ہے عمرے کی اجازت دو. اب یہاں پر انہوں نے اجازت نہیں دی اور وہ بضد ہو گئے. حضرت عثمان کا تعلق چونکہ بنو امیہ سے تھا, انہوں نے کہا عثمان دیکھو یہ کعبہ تمہارے سامنے ہے, یہ تمہاری گلیاں ہیں نا, تم بنو امیہ سے ہو, یہ تمہاری گلیاں ہیں, یہ تمہارے محلے ہیں, یہ تمہارے مکانات ہیں, اے عثمان کعبہ سامنے ہے, تم کعبے کا طواف کر لو. حضرت عثمان نے وہاں پر جو جواب دیا بڑا شاندار تھا. حضرت عثمان نے فرمایا تم کیا سمجھتے ہو عبادت طواف کا نام ہے, تم کیا سمجھتے ہو عبادت نمازوں کا نام ہے, تم کیا سمجھتے ہو عبادت رکوعوں کا نام ہے, عبادت تو عشق مصطفیٰ میں ڈوب جانے کا نام ہے, کھو جانے کا نام ہے. جب تک میرے آقا طواف نہیں کریں گے عثمان بھی طواف نہیں کریں گے, میرے آقا نہیں کریں گے اس وقت تک میں بھی نہیں کروں گا. برات تو ہو مگر دولہا نہ ہو تو وہ برات عجیب لگتی ہے, ہمارے عمرے میں آمنہ کا لال نہ ہو تو ہمیں عمرہ بھی عجیب لگتا ہے. اللہ اکبر. حضرت عثمان غنی جو جواب دیا وہ بہت شاندار تھا. اب یہاں پر عثمان یہ جواب دے رہے ہیں, نبی آخر الزمان نبی غیب کا اس جواب کو ملاحظہ بھی فرما رہے ہیں, اس منظر کو دیکھ بھی رہے ہیں. اب یہاں پر صحابہ کرام آپس میں گفتگو کرنے لگ گئے اور حضور سے کرنے لگ گئے یا رسول اللہ عثمان کتنا خوش نصیب ہے, عثمان وہاں پہ پہنچ گیا وہ مزے سے کعبے کا طواف کر رہا ہوگا. حضور نے فرمایا غلط, عثمان طویل عرصے مکے میں رہے, جب تک میں مصطفیٰ طواف نہیں کروں گا میرا عثمان بھی طواف نہیں کرے گا. اللہ اکبر. یہ ہے آقا اور غلام کی محبت, کہ غلام آقا سے محبت اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی غلام سے محبت کس قدر ہے. اللہ اکبر. پھر یہاں یہ قبر گرم ہو گئی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا, یہ قبر گرم ہو گئی. حضور کریم علیہ السلام نے اپنے سارے غلاموں کو ایک جگہ جمع کیا, ایک کیکر کا درخت تھا اس کے نیچے جمع تھے. حضور کریم علیہ السلام نے سب سے بیعت لی, اس کے بعد حضور نے اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا, فرمایا سنو یہ ہاتھ مجھ مصطفیٰ کا ہے, یہ عثمان کا ہے, عثمان مصطفیٰ کی بیعت کرتا ہے. اللہ اکبر. حضور نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دے دیا, یہ میرا ہاتھ یہ عثمان کا ہاتھ, عثمان میری بیعت کرتا ہے. اللہ اکبر. اب کیا ہوا, اس واقعے کے بعد جب حضرت عثمان غنی واپس آئے تو حضرت بلال عثمان کے ہاتھوں کو چوما کرتے تھے. حضرت بلال نے فرمایا یہ کیا وجہ ہے اس کی, کہا عثمان ہماری تو خواہش تھی ہمیں حضور کے ہاتھوں کا بوسہ مل جائے, اے عثمان یہ کتنا خوش نصیب ہاتھ ہے کہ اس ہاتھ کو پیارے مصطفیٰ نے اپنا ہاتھ قرار دیا ہے. اللہ اکبر. یہ شان ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی. اور میں آپ کو یہ بات بتاؤں, حضرت عثمان سارا سارا دن قرآن کی تلاوت کرتے, ساری ساری رات قرآن کی تلاوت کرتے تھے. اور یہاں پر بعض کتابوں میں نے پڑھا کہ سرکار پر جب دن میں وحی نازل ہوتی تو 17 صحابہ کرام تھے جو وحی لکھا کرتے تھے. رات میں جب سرکار پہ وحی نازل ہوتی, ام المؤمنین عائشہ صدیقہ فرماتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کنز العلماء کی مصنف نے بھی اسے لکھا, جب رات میں سرکار پہ وحی نازل ہوتی تو سرکار صرف عثمان کو اٹھایا کرتے, اکیلے عثمان وحی لکھا کرتے تھے. وہ یا دھیرے دھیرے جب سارا عالم سو جاتا اس پیار بھرے ماحول میں، اس شبنمی ماحول میں، اس بہار بدامہ ماحول میں کہ جب چاند کی چاندنی بھی رشک پہ حجرہ مصطفیٰ کو دیکھا کرتی تھی، اس وقت مصطفیٰ بولا کرتے تھے، عثمان لکھا کرتے تھے، عثمان کیا مقام آپ نے پایا ہے کہ آپ قرآن بھی لکھ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ قرآن والے مصطفیٰ کے چہرے کی تلاوت بھی فرما رہے ہیں. اللہ اکبر. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں آذربائیجان فتح ہوا، رے فتح ہوا، اسکندریہ فتح ہوا، افریقہ کے علاقے فتح ہو گئے، قبرص فتح ہو گیا، فارس فتح ہو گیا، کرمان فتح ہو گیا، سجستان فتح ہو گیا، یہ کابل تک جو ہے حضرت عثمان غنی کے دور میں یہ سارے علاقے فتح ہو گئے تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کے لیے بے شمار قربانیاں دی اور حتیٰ کہ اپنی جان تک کا نذرانہ پیش کر دیا. جان کا نذرانہ پیش کر دیا کہ جب بلوائیوں نے چاروں طرف سے مکان کو گھیرا تو مولا علی کرم اللہ وجہ کریم عرض کرنے لگ گئے، حضور آپ حکم دے، میں بے شمار نوجوانوں کو جو ہے وہ جمع کر لوں گا. فرمایا نہیں، میں تلوار نہیں اٹھاؤں گا، میں نہیں اٹھاؤں گا، میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ میری وجہ سے سرکار کے مدینے کی گلیاں خون سے رنگین ہو جائیں، میں اس بات کو پسند نہیں کرتا. اور یہی بات امام علی مقام نے بھی کہی تھی جب امام علی مقام ہجرت کرنے لگے، فرمایا میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ میرے آقا کا مدینہ خون سے رنگین ہو جائے. ہجرت کر کے مکے داخل ہو گئے. آپ دیکھیے لوگ حج کرنے کے لیے وہاں پر پہنچے ہیں اور امام علی مقام جو ہے حج کی آخری تاریخ، ابھی حج ہونے والا ہے، دو چار دن باقی ہے، امام علی مقام مکے شریف سے ہجرت کرتے اور آپ کربلا کی طرف جو ہے وہ روا دواں ہے. دنیا تو لاکھوں روپیہ خرچ کر کے مکے پہنچے لیکن شہزادہ رسول، یہ تو سب سے زیادہ دین کو سمجھنے والے ہیں نا، شہزادہ رسول مکے کو چھوڑ کر کربلا کی طرف روا دواں ہے. اللہ اکبر. میں بتاؤں گا جب امام علی مقام پہ گفتگو کروں گا تو اس کی کیا وجہ تھی امام علی مقام کو جو ہے وہاں سے ہجرت کرنا پڑی. اللہ اکبر. امام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے بے شمار جو ہے وہ قربانیاں دے کر کے اسلام کی بنیادوں کو مضبوط کیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب جام شہادت نوش فرمایا تو صحابہ کرام نے متفقہ مشورے سے حضرت مولا علی کرم اللہ وجل کریم کو اپنا خلیفہ منتخب فرما لیا.